بیدار کریں گے انشاءاللہ. اب چونکہ زمین تیار ہو چکی, اس 1920 میں زمین تیار نہیں, 1924 میں تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے. 1924 میں مولانا لیا, 1922 میں درد و غم بڑھتے 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 1924 میں اس عمل یہ شکل اختیار کر کے گیا. اب ایک اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں فضا بنا دی ہے. آسٹریلیا سے ایک خاتون کا خط آیا, اس کا میاں آیا تھا 1975 میں مسلمان ہو کر, اس کا نام عبداللہ رکھا. آسٹریلیا سے وہ پہلا آیا تھا تو مجھے یاد ہے مغرب کے بعد ہمارا مطالعہ ہوتا تھا, مطالعے کے وقت میں ہم جب رامائن پڑھتے تھے تو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتے تھے, اور اس کے دوران نہ کسی سے بات کی اجازت نہ کسی کی طرف اشارے کی اجازت, بس 2 گھنٹے کتاب کے سامنے بیٹھ کے مطالعہ کر. تو ایک دم دروازہ کھلا اور مولانا تشریف لائے, مجھے یاد نہیں مولانا عبدالرحمان صاحب یا کون, کہا چلو مسجد میں بیان ہو رہا جا کے سنو. تو ہم بڑے حیران ہوئے, یہ خلاف معمول کیسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جا کے بیان سنو. تو جب ہم مسجد میں گئے تو وہ آسٹریلین نوجوان بیان کر رہا تھا انگریزی میں اور اس کا ترجمہ ہو رہا تھا, تو وہ غالباً مشورے میں طے ہوا ہوگا کہ ان کو بیان سنوایا جائے. یہ 1975 میں وہ لڑکا آیا. یہاں 1991 میں میں بنگلہ دیش میں تھا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, تو اس کی بیوی نے اپنے بچوں کو بھیجا یہاں پڑھنے کے لیے اور ایک خط بھیجا. وہ خط کی فوٹو اسٹیٹ آیا, فوٹو اسٹیٹ گئی نظام الدین, اور مولانا سعید خان صاحب چونکہ بنگلہ دیش میں چل رہے تھے تو فوراً وہ وہاں پہنچائی گئی. تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے ایک وین میں, تو وہ خط میں نے پڑھ کے سنایا. مولانا کا پڑھو, تو میں نے وہ خط پڑھ کے سنایا. وہ کچھ 4-5 اتنے بڑے بڑے صفحے کا خط تھا, جس میں یعنی ایک ایک سطر اس کی رلانے والی تھی. ایک دو باتیں میرے ذہن میں رہ گئیں. اس نے کہا میں نے اپنے گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی بیچ کر ٹکٹ خریدا ہے, ہم اتنے مالدار نہیں ہیں کہ اتنے ٹکٹ اکٹھے خرید سکتے, تو میں نے اپنا فرنیچر بیچا ہے, گھر کے پردے تک بیچے, اپنے فالتو کپڑے بیچے ہیں, اور تب جا کر میں نے ان بچوں کے لیے یہ ٹکٹ خریدا ہے. میں ان کو بطور امانت آپ کے سپرد کر رہی ہوں, اگر آپ نے ان کو دین نہ سکھایا تو میں قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لوں گی, اور ان بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے دین نہ سیکھا تو میں قیامت کے دن ان کے خلاف دعویٰ کروں گی اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ میں نے اپنا حق ادا کیا تھا, تو ان سے خود پوچھ. آپ یقین مانیں مولانا بے رو رہا, میں پڑھنے والا بے رو رہا, ساری وین میں ہچکیاں. آسٹریلیا تک اللہ تعالیٰ نے ایک میدان بنا دیا, ایک فضا بنا دی. تو اب تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اب یہ 1920 نہیں ہے, 2002 ہے. بے شک برائی کا معیار بلند ہو چکا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خیر کا معیار بھی ساتھ بلند ہو رہا ہے. اگر ادھر صفر ہوتا پھر بات ڈرنے کی تھی, خوف کی تھی, لیکن ادھر بھی اللہ تعالیٰ معیار بلند کر رہا ہے. میں اپنے بھائی, میرا چھوٹا بھائی یہاں ڈاکٹر ہے, میں جمعے کے دن ملنے آیا تو اس کا چھوٹا, بڑے سے چھوٹا بچہ پریشان بیٹھا ہوا. کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا؟ کپڑے ابا وہ ہم جمعے کے دن پگڑی باندھ کے اسکول جاتے ہیں, میری پگڑی ٹوٹ گئی ہے, کیسے باندھوں, مجھے تو اچھی تھی, اور ممی کو بھی نہیں آتی کہ وہ باندھ دے. میں نے کہا اللہ نے مجھے تیرے لیے بھیجا, میں تجھے ابھی باندھ کے دیتا ہوں. تو میں نے اسے پگڑی باندھ کے دی, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جہاں ایک اسکول میں ناچنا سکھایا جا رہا ہو وہیں اس کے پڑوس میں پگڑی باندھ کے ایک بچہ اسکول جا رہا ہو تو ہم نا امید ہونے کی اب کچھ بات نہیں. بے شک برائی کا معیار اوپر ہو رہا ہے, تو اقرا بھی تو وجود میں آ رہا ہے, روزن بھی تو وجود میں آ رہا ہے, خیر المعارف بھی تو وجود میں آ رہا ہے. ہمارے کراچی میں ایک ہمارے ساتھی نے بچوں کا ایسے ہی بڑی محنت سے ہر مہینے 4-5 لاکھ اس میں ڈالا, اس نے کوئی 5 سال, کیونکہ تیاری نہیں ہوتا تھا بچیاں بھیجنے, بچے بھیجنے, 4-5 سال ہر مہینے, کیونکہ معیار بڑا بلند رکھا اور آنے والا کوئی ہے نہیں. کرتے 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 اب اللہ نے اس کو ایسا چلا دیا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ مجھے اگر تو مدرسہ کھولتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تیرے اس اسکول کھولنے پر مجھے خوشی ہوئی. تو اب ایک اللہ تعالیٰ نے فضا بنائی ہے, اب آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے اندر آپ قرآن کی عظمت پیدا کریں, پٹائی سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں، پیار سے، محبت سے۔ ہمارے مدارس کی بدقسمتی ہے کہ وہاں صرف ڈنڈے کی زبان میں پڑھایا جاتا ہے، جو جانور کی زبان ہے، جو گدھے کی زبان ہے، جو انسان کی زبان نہیں ہے۔ اور پھر مشکل یہ ہے کہ اس میں کسی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے، کہ اس میں کچھ سوچیں تو صحیح، کچھ تو سوچا جائے کہ یہ طرز کہاں سے آیا تھا، کیسے چل گیا۔ جس کو کہو وہ قاری رحیم بخش صاحب کا حوالہ دے دیتا، بھائی قاری رحیم بخش صاحب کی شخصیت اور یہ 18 سال کے قاری کی ایک ہی شخصیت۔ قاری رحیم بخش صاحب تو مفتی عبداللہ صاحب کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ چپ کر، مفتی عبداللہ صاحب کچھ 6.5 فٹ کے آدمی، اور ملتان کیا پورے پنجاب کے سب سے بڑے مفتی، اتنی بڑی بھری داڑھی، گھنی داڑھی، ہمارا امتحان لینے ریمنڈ آیا کرتے تھے۔ اور تجوید سیکھنے کا ان کو آخر عمر میں جذبہ پیدا ہو گیا، وہ بھی تھے وہیں خیر المدارس۔ اور کریم رحیم بخش صاحب تو جلالی شخصیت، وہ جب کبھی اٹکتے پٹکتے تو ان کو بھی کھڑا کر دیتے، کھڑا ہو جاتا، وہ ان کے بس میں تو ان کو بھی کان پکڑا دیتے، کھڑا ہو جاتا، وہ مفتی صاحب ایسے کھڑے ہوتے تھے، تو بھائی ان کے کہنے پر تو مفتی عبداللہ صاحب بھی کھڑے ہو جاتے۔ لیکن یہ 18 سال کا قاری جو کھال کھینچ رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ نہ یہ بنا ہوا ہے، نہ یہ تربیت یافتہ ہے، نہ اس کے سامنے وہ آخرت ہے، نہ وہ جنت ہے، نہ وہ اللہ ہے، نہ وہ حکمت ہے، نہ وہ تدبیر ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی لوگوں کے دین سے متنفر ہونے کی۔ ہمارے بہت بڑے ذمہ دار ہیں لالے کا فیملی کے لاہور باول نگر میں، تو ان کی اہلیہ اور ہماری اہلیہ کا آپس میں کافی محبت تعلق ہے، بعض جماعتوں میں بھی اکٹھا وقت گزرا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرایا، وہ باغی ہو کے اب تبلیغ بھی چھوڑ گئے، دین سے بھی دور ہو گئے۔ تو وہ ایک دفعہ ہماری ان کی ملاقات ہوئی، تو ان کی اہلیہ میری اہلیہ سے کہنے لگی، دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہ کرانا، میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہ کرانا۔ اتنی قربانی دی اس عورت نے ان بچوں کی خاطر۔ اور میں وہاں اس مدرسے میں گیا تھا جہاں انہوں نے قرآن پڑھا تھا، وہاں زنجیریں پاؤں میں بندھی ہوئی تھیں، بچوں کو پاؤں کی زنجیریں لگائی ہوئی تھیں۔ تو بھائی اب یہ قرآن کی عظمت کیا لے گا دل میں؟ تو جس حکمت عملی سے باطل باطل گولیاں کھلا رہا ہے، اس کا تو فساد ہے مقصد۔ ہم تو ان کو جنت والا بنانا چاہتے ہیں، قرآن کی عظمت ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ پڑھائیں اس طرح کہ ان کے اندر قرآن ایک عظیم الشان مقصد بن کے سامنے آئے، اور ان کے سامنے آخرت ہو۔ آپ اپنی تربیت کی نیت کر کے پڑھائیں کہ ضبط کرنا، سہ جانا، پی جانا، پھر محبت سے سبق دینا، یہ آپ کے صبر کو بڑھائے گا، آپ کے حوصلے کو بڑھائے گا، اور آپ کے اندر حکمت اور تدبیر کی راہیں کھول دے گا، اور مشکل سے مشکل بچے کو قابو کرنا۔ ہمارے گاؤں کے قاری صاحب ہیں، جو بچہ ایک دفعہ مدرسے سے بھاگ جائے نا، وہ پھر کبھی قابو نہیں آتا، اور جو 2-3 مدرسے بھاگ جائے وہ تو پھر گیا۔ ہمارے وہ جو قاری صاحب ہیں، 10-10 مدرسوں سے بھاگے ہوئے بچے ان کے پاس آ کر حفظ کر گئے، اور ان کا بھی ایسے بھی نہیں، بھائی اتنا ہلکا تھپڑ مارو کبھی یہ بھی نہیں تھی، صرف ذہن سازی، ذہن سازی، ذہن سازی، سمجھا 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 سمجھا، چل جاتا، ناممکن سے ناممکن سوال حل ہو۔ تو اس وقت بڑی ضرورت ہے میرے عزیزو ایسے اداروں کی، جس میں ہم ایک نسل تیار کریں جن کا سانچہ اسلامی ہو، تعلیم دنیاوی ہو۔ سب سے پہلا بم ایک مسلمان نے ایجاد کیا ہے، عقہ لبنان کا شہر تھا، وہ اس کا محاصرہ ہو گیا، رچرڈ جو انگلستان کا تھا، اس نے سارا یورپ اکٹھا کیا تھا، اور ادھر صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کا ساتھ دینے والے کوئی نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں لکڑی کے برج تیار کرتے تھے جن پر بیٹھ کر وہ قلعے کی دیواروں کے قریب آ جاتے تھے، پھر اس سے کود کر دیوار پر چڑھ جاتے تھے۔ تو اس کا علاج یہ کرتے تھے کہ آگ میں تیروں کو آگ لگا کے مارتے تھے، وہ تیر جا کر اس برج میں لگتے تھے تو برجوں کو آگ لگ جاتی تھی، تو پھر وہ آگے نہیں آ سکتے تھا دشمن۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس پر ایک ایسا تیل ملا کہ جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو یہ بات پہنچی صلاح الدین ایوبی کو کہ یہ قصہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایسے برج تیار کر لیے ہیں جن پر ایسا انہوں نے پینٹ کر دیا جس پر آگ اثر نہیں کرتی، تو وہ انتہائی پریشان کہ اب کیا ہوگا، چونکہ نفری تو تھوڑی تھی، قلعے کی چار دیواری سے حفاظت ہو رہی تھی، تو بڑے پریشان کہ اب کیا ہو۔ تو صبح ایک نوجوان آیا 20-25 سال کا، اس کے پاس ہانڈیاں تھیں، ہانڈیاں کافی ساری بند کی ہوئی ایسے، کہنے لگا سلطان آپ یہ ایک ہانڈی ماریں اس پر برج، اب وہ آئے نا حملے کے لیے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ بڑے مطمئن کہ اب تو اب آج اکا ہمارا ہے۔ تو سلطان نے کہا یہ کیا ہے، کہ آپ ماریں تو صحیح۔ تو انہوں نے وہ منجنیک میں رکھ کر جو ایک ہانڈی کو پھینکا تو جا کے برج میں لگی ایک دھماکہ ہوا، سارے برج کو آگ لگ گئی، پھر دوسری ماری تو دوسرے کو، تیسری ماری سارے برجوں کو آگ کیا لگی، وہ جیسے بم سے چیز پھٹتی ہے ایسے وہ پھٹے، اور اس میں بیٹھے ہوئے بھی سارے جل کے راکھوں کے زمین پر گر گئے۔ تو سلطان صلاح الدین سجدے میں گر گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے، کہنے لگا سلطان تجھ سے کیا لینا، تجھ سے کیا لینا، جس کے لیے کیا ہے وہ خود مجھے دے لے گا، میں نے تجھ سے لینے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ تو اس وقت اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ محنت ثمر آور ہوگی اور ایک نسل تیار ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی ان کو لے کے چلنے کا سلیقہ ہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اندر بھی اس کی عظمت ہو، اور ہمارے اوپر بھی آخرت کا فکر غالب ہو، اور ہمارے اندر بھی امت کا اجتماعی درد اور غم ہو، اپنی ذاتی انفرادی ضروریات حاجات کو مؤخر کیا جائے۔ یہ جو روزن والے تھے ان کو یہاں ایک کمپنی میں ملازمت ملی ہوئی ہے، سالانہ کوئی 22 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے، تو ان کو ترکی میں ملی کوئی 70 لاکھ روپیہ سالانہ پر، یعنی کوئی 6 لاکھ مہینے کی ان کو پیشکش ہوئی، اور وہ تیار ہو گئے۔ مجھے پتا چلا، میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ صرف 70 لاکھ پہ اتنا بڑا کام چھوڑ رہے ہیں، یہ تو نفع رہتی دنیا تک جائے گا، اگر ایک بچہ آپ کا بن گیا سمر گیا تو آپ کی تو قیامت تک آپ کے سلسلے جاری ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اور اس نے وہ سارا پیکج ختم کیا، بلکہ جو پہلی نوکری کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ دی، کہا میں بھی پوری توجہ کے ساتھ اسکول کو چلاؤں گا۔ تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ایک بہت بڑا آپ کے لیے خیرات اور صدقات کا اور صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہے، جس بصیرت کی ضرورت ہے، جس طرز پر لوگوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ گزارش کروں گا آپ باقاعدگی سے تبلیغ میں وقت لگایا کریں۔ تبلیغ وہ کام ہے جس میں مشکل سے مشکل آدمی کو لے کے چلنے کا سلیقہ آدمی سیکھ لیتا ہے، یہ امت کو لے کے چلنے کا کام ہے۔ یہ بکریاں چرانے والا نا، بکریاں، یہ ایسا جیسے بکریاں چرانا، جیسے ہر نبی کو نبوت ملنے سے پہلے بکریاں دی گئیں چراؤ تاکہ حوصلہ پیدا ہو جائے، کیونکہ بکری تو بڑا مشکل ہوتا چرانا، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے۔ تو یہ ایک جماعت میں چلنا اور اس جماعت میں پھرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے بکریوں میں چلنا اور پھرنا، اس کے اندر ایک، اس سے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک ظرف بڑھتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے گا لوگوں کو لے کے چلنے کی، اور ان سے ان کی نفسیات کے مطابق سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری گزارش تھی کہ جو چھٹیوں کا وقت ہے، اگر یہ آپ کا تبلیغ میں لگے، جتنی بھی آپ کو چھٹیاں ہوں اس میں جتنا ممکن وقت ہو آپ تبلیغ میں لگائیں، اور اس طرح کوئی نظام ہو کہ بھائی آپ کا تین چلے لگ جائیں پھر سال کا چلہ لگتا رہے اس کی جگہ دوسرا استاد لے لے. تو اس طرح اگر ہم تبلیغ کو اپنے نصاب میں شامل کر لیں گے تو ایک تو ذاتی تربیت اور ترقی کی راہیں کھل جائیں گی. موقع موقع پر لوگوں کو کیسے لینا ہے یہ آپ کو اللہ نصیب فرمائے. میں ایک آپ کو چھوٹا سا اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے زمیندار ہمارے علاقے کے مار فاضل سرگان. میں نیا نیا رائمنڈ سے پڑھ کر گیا تو ہمارے علاقے کے ایک زمیندار تھے, کہنے لگے چلو اب تیرے ابے کا دوست ہے اس کو دعوت دے کے. ہم نے وہاں سے اپنی وہاں سے تھے کچھ 16-17 کلومیٹر کے فاصلے پر, تو ہم دونوں گئے ان کے ڈیرے پر. تو اس وقت وہ اپنے ڈیرے میں کھڑے تھے اور بچھیرا گھوڑے کا بچہ بچھیرا برآمدے میں کھڑا تھا. ایک نوکر کے ہاتھ میں بڑا پیالہ تھا, وہ اس میں سے پیڑے بنا بنا کے اپنے بچھیرے کو خود کھلا رہے تھے, وہ گھوڑے کو کھلا رہے تھے. جب ہم پہنچے تو یہ منظر تھا. انہوں نے ہمیں دیکھا آگئے, چارپائیاں بچھ گئیں, ہم بیٹھ گئے. تو وہ جو ہمارے ساتھی تھے راجہ میر سلطان مرحوم, انہوں نے مجھ سے کہا مول صاحب آپ بات کریں. میں نے بات شروع کی تو وہ ایسے ہو کے بیٹھ گئے, وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا. تو یہ اس کا شریفانہ معذرت کا انداز تھا کہ مول صاحب بس کرو ہیں, یہ تھا. اب وہ منہ سے تو کہہ نہیں سکتا کہ میرے والد اور ان کا بڑا تعلق ہے, لہذا اب وہ ایک ذمہ دارہ روایت کے مطابق مجھے انکار بھی نہیں کر سکتا اور سننا بھی نہیں چاہتا, لہذا اس نے نقش بندی مراقبہ کر سر ہی نہیں اٹھانا. اب مراقبے والے سے کون بات کرے نہیں, تو لہذا میں نے کہا یہ تو میری سنتا ہی نہیں, میں چپ ہو گیا. اب اس پر قرآن حدیث تو بے اثر ہو گیا. میں نے قرآن سنایا, حدیث سنائی, آخرت سنائی, سر سے گزر گئی, لیکن اب چھوڑنا تو نہیں, لینا تو ہے, اب کیا کریں. تو میں نے تو دیکھا میری تو سنتا نہیں, میں تو چپ ہو گیا. تو اب راجہ میر سلطان صاحب مرحوم بولے, کہنے لگے مار فاضل اس نے سر اس پر بھی نہیں اٹھایا, وہ ایسے ہی بیٹھا رہا. انہوں نے کہا اب یہ شروع ہونے لگا, چلو دعا مولوی بھی اپنا زور لا لو. انہوں نے کہا مار فاضل تیرے گھوڑے دے پیر خراب ہیں, وہ جو اس کو مکھن کھلا رہا تھا نا, یہ اس سے بڑا گھوڑوں کا شاہ سوار تھا اور گھوڑوں میں کھیلنے والا اور جاننے والا. تو مار فاضل جو تھا نا اس کا مراقبہ ایک دم ایسے بدلا, کھٹ آنکھیں کھل گئیں, اس کو سارا کچھ بھول گیا. ان کا مار فاضل تیرے گھوڑے کے پاؤں خراب ہیں. تو اس نے اس کو ایسے دیکھا, اتنی بڑی داڑھی سفید, وہ گئی گھوڑے کو کیسے جانتا ہے, اور اس نے ان کی غلطی اس کی بیماری پکڑی اس کی ایک نظر میں. پھر نے کہا اس کی دم بھی چھوٹی ہے, اس کی گردن میں یہ نقص ہے, اس کے پٹھے میں یہ نقص ہے. عمر فاضل تو ایسے ہو گئے, آنکھیں پھٹی ہوئی دیکھ رہا. میں نے شخص کا مذاق اڑایا تھا, اس دیکھو یہ ہوتا ہے بوڑھا پہلوان, وہ کیسے داؤ پہ لا کے مارتا ہے. اور مجھے پتا تو تھا کہ اس کو لانا تو اس نے ادھر ہی ہے, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں حکمت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں, تقریر یاد کر لیتے ہیں, وہ مجمع کو سنا دیتے ہیں, چاہے ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو. ان کے سر میں درد اور ہم ان کو پیٹ درد کی دوا کھلا رہے ہیں. اچھا تھوڑی دیر تو گھوڑے چلتے رہے, پھر اس نے آہستہ 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 گھوڑے کا رخ موڑا ہے, پھر اسے آخرت کی دوا ہے, لاتے لاتے اس کو سیدھا چڑھا دیا اس نے ٹریک پہ. پھر وہ ہمیں اٹھنے نہیں دے رہا. اس ایک مجلس کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص کی اس کے بعد زندگی بھر نماز نہ چھوٹی. تبلیغ میں وقت نہیں لگ سکا اس کا, لیکن نماز آگے یہ بھی تو بہت بڑی کامیابی ہو گئی. چند سال کے بعد میری ملاقات ہوئی تو اتنا بڑا محراب اس کے ماتھے پہ بن چکا تھا اور جہاں گھوڑا کھڑا تھا نا وہاں مصلی بچھا ہوا تھا. یہ حکمت و بصیرت. شعیب میں ایک زمیندار تھا سید, اس کا تکبر ایسا تھا کہ داڑھی والے سے مصافحہ بھی نہیں کرتا, داڑھی والے کو ہاتھ بھی نہیں ملاتا. کتوں اور بٹیروں کا بڑا شوقین, تیتروں کا. تو ہمارے یہ راجہ میر سلطان جن کا میں نے آپ سنا, اور ایک حاجی محمد امین سیال سائیوال, یہ دو ایک مقامی زمیندار کو لے کر گئے ملنے کے لیے. اس کے ڈیرے میں پہنچے, وہ گاڑی سے نکلے تو اس نے اس رہبر سے مصافحہ کیا, انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ نہیں ملایا, کہنے لگا اٹھ بیٹھ جاؤ اٹھ بیٹھ جاؤ. تو آپ ہوتے تو آپ تو کہتے تمہاری ایسی طرح ہماری بےزتی کرتا ہے, اٹھ کے واپس آ جاتے. انسانی فطرت ہے, میں کوئی فطرت کے خلاف بات نہیں ہے, یہ رد عمل میری عزت نفس ایک فطری چیز ہے. آپ کی عزت نفس ایک فطری چیز ہے. یہ تو آپ اور میں ہیں نا, میں آپ کو اپنے گھر کا ایک قصہ سنوں. جانوروں کے اندر بھی عزت نفس ہوتی. ہمارا ایک بیل تھا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ابھی ٹریکٹر نہیں آئے تھے, اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا. ہمارے والد صاحب نے تلمبے سے ڈاکٹر بلوایا, اس کو دیکھا داکھا, ٹیکہ لگا, اس نے پھر بھی نہیں کھایا, بیماری کوئی نہیں. پھر ایک ہمارا برادری کا دیسی حکیم تھا, تو والد صاحب نے گھوڑے پر منشی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ. اس وقت سڑکیں نہیں تھیں, تو وہ گیا وہاں سے 8-10 میل کے فاصلے پر, اس کو لے کر آیا. انہوں نے بیل کو دیکھا تو میرے والد صاحب سے کہنے لگا, میاں صاحب اس کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ تو ایک ہوتا تھا اللہ دتا قصائی, دتو دتو اس کو کہتے تھے, دتو قصائی. انہوں نے کہا جی یہ ہے, کہ اس کو بیل کے سامنے بٹھایا, جوتا اتارا, 3-4 اس کے سر میں مارے, ٹھا ٹھا ٹھا. کہنے لگا میاں صاحب ہم پٹھے پاؤ. چارہ ڈالا تو وہ کھانے لگا. وہ سارے حیران, یہ کیا چکر. اس نے کہا جی یہ بیمار کوئی نہیں تھا, یہ وٹ کھا گیا تھا, اس نے کہیں اس کو مارا ہے. یہ اس کا غصہ لیے پھرتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ میرا بدلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے گل مک گئی. تو عزت نفس کی طلب کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. جو اس پہ قابو پا لیتے ہیں وہ پھر اونچا اڑتے ہیں, ہواؤں میں وہی اڑتے ہیں. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کہ اپنے سے بڑا ذمہ دار, یعنی وہ ذمہ دارے میں اس سے چھوٹا ہو اور پھر وہ ہاتھ نہ ملائے اور وہ پھر بھی چارپائی پہ بیٹھ جائے. یہ پنجاب کے لوکل ذمہ دار سے یہ بہت بعید قیاس چیز ہے. یہ ذمہ دار کا تکبر تو ویسے ہی مشہور ہے. تھوڑی دیر میں تیتر بولا, تیتر. تو راجہ امیر سلطان صاحب شروع کہا, شاہ صاحب اے ڈکھنی تیتر بڑا زبردست. تو اس کے کان کھڑے ہو گئے, یہ کیسے جانتا ہے یہ ڈکھنی تیتر ہے؟ یہ تو اصطلاحی لفظ ہے, اصطلاحی لفظ ڈکھنی تیتر, شکاریوں کی زبان. اتنے میں دو کتے آئے چھٹ بھاگتے ہوئے. تو حاجی امین صاحب سیال کہنے لگے, شاہ صاحب اے رتے کتے کرنٹ زیادہ لگ رہا ہے. وہ کہنے لگا تینوں کیوں پتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو لگتا ہے کہ عادل بھنڈارا جڑا کتا انگلینڈ چ منگوایا ہی, یہ میں تو وہ بچے لگ جائیں. اور بات بھی ایسی تھی. تو وہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اچھا ساری برادری بھی تبلیغی جماعت شامل ہو گئی ہے. بھائی میں نے معاف کرایا, میں تو تھوڑا نال ہاتھ ہی نہیں ملایا. پھر وہ آ کے گلے ملا, معافیاں مانگ. میں نے کیا پتا بھی ساری برادری بھی تبلیغی جماعت چ آ گئی. یہ حکمت و بصیرت نصیب ہوتی ہے لوگوں میں پھر پھر کر کہ ان کو دین پہ لانا کیسے. یہ پڑھانے سے نہیں آتی, یہ لوگوں میں پھرنے سے آتی. ان لک فی النہار سبحا طویلا, یہ سبح طویل سے یہ چیز نصیب ہوتی. جیسے علم پڑھنے کے بغیر نہیں آتا ہے,
کوئی تبلیغ والا 100 سال تبلیغ میں پھرتا رہے بھائی مسئلہ تو نہیں جان سکتا جب تک پوچھے نہیں یا کتاب نہ دیکھے.
ایسے لوگوں کو انسانی نفسیات کو سمجھنا چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو, اس کے لیے اللہ نے تبلیغ کا بڑا کام ہمیں دے دیا ہے. اس میں پھرنا آپ کے لیے راہیں کھول دے گا تربیت کی تعلیم کی, عجیب سے عجیب شکلیں کھلیں. تو اس لیے میری گزارش یہ تھی کہ آپ اپنی چھٹیوں کا وقت اس کے لیے ضرور فارغ فرمائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو ایک بڑی خوبصورت ترتیب میں پرو دیا ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہو رہا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1920 میں جو سوچی گئی تھی کہ ایک ایسا ادارہ ہو جس میں دنیاوی تعلیم ہو اور دین کا زیور ہو, وہ اس وقت نہیں ہو سکا تھا لیکن آج ہو جائے گا, چونکہ گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے, پہلے زمین تیار کی جا چکی ہے. اب اس پر انشاءاللہ یہ فصل ضرور کھلے گی, یہ بہار ضرور آئے گی. ہم اللہ سے امید رکھیں. انا عند ظن عبدی بھی مولانا الیاس صاحب نے فرمایا, ایک حدیث اور ایک آیت پر یہ کام میں نے شروع کیا. کنتم خیر امت اخریت للناس, اس آیت میں غور کرنے سے یہ کام میرے اوپر کھلا. جب کام کھلا تو اس کی عظمت کو دیکھ کر میرا حوصلہ ٹوٹ گیا کہ یہ میرے بس کا ہی نہیں, تو یہ حدیث نے مجھے سہارا دیا. انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو میں نے اپنے اللہ پر گمان کیا کہ یا اللہ تو مجھ سے یہ کام لے لے گا. اللہ تعالی کے بھروسے پر میں نے شروع کیا, اللہ نے وجود دے دی. تو ایسے ہی یہ بڑی زبردست ایک ترتیب چلی ہے. آپ ہمت حوصلے سے چلتے رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اب 1920 کی والا تجربہ کی طرف وہ تجربہ ناکام نہیں ہوگا, بلکہ اب اللہ تعالی اسے پھل لگائے گا, اسے کامیاب کرے گا. اور ہم تو 1993 میں امریکہ گئے تھے تو اس وقت اخباروں میں آ رہا تھا کہ اگلی صدی اسلام کی صدی ہے 1993 میں, اور لکھنے والے بھی یہودی تھے. ڈیٹرائٹ میں ایک ڈاکٹر کے گھر ناشتہ کر رہے تھے, فیصل آباد کا ڈاکٹر تھا, تو اس نے ہمارا ناشتہ کیا, مرکز کے پیچھے اس کا گھر تھا. تو اس نے ہمیں بتایا کہ چند دن پہلے ایک یہودی نے بہت بڑا آرٹیکل دیا ہے شکاگو ٹائم میں کہ اگلی صدی اسلام کی صدی ہے. تو ہم تو ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں, اللہ نے فضل فرمایا, ہمیں زندگی دی اور ہمیں زندہ رکھا. تو یہ انشاءاللہ جو بھی باطل زور لگا لے, اب صبح صادق طلوع ہو چکی ہے, اب سورج کو نکلنے سے کون روکے گا. اس لیے ہم حوصلے سے چلتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ آپ کا حامی ہوگا, ناصر ہوگا. اس ساری محنت میں اللہ کی رضا مطلوب ہو. اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں. اگر ان بچوں سے کچھ لینا ہے, ان کو کسی مقام پہ پہنچانا ہے, تو اپنی ذات سے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کبائر کا اور تربیت کا جوڑ نہیں رہتا. کیا کہا تھا امام وقیع نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے, فاوصانی شکوت الى وقیع سوء حفظ فاوصانی بترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا يعطى لعاصی اتق اللہ يعلمك اللہ اتق اللہ تكن اعلم الناس کفا بالمرء علما ان يخشى الله وكفى بالمرء جهلا ان يوجب بنفسه من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله الا بعدا او كما قال. یہ ساری حدیثیں ایک مضمون کو بتاتی ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کے سینوں کو علم کا محبت بنا دیتا ہے, علم کا خزانہ بنا دیتا ہے, اور اس پر اپنے نور کی تجلیات کو ڈالتا ہے. اور دیکھو, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, ایمان والوں سے کہو نظریں جھکا کے چلیں, ایمان والی عورتوں سے کہو نظریں جھکا کے چلیں. اس کے آگے آیت النور آ رہی ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات,
تو ما قبل ما بعد میں جو مناسبت اور ربط ہے وہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کے بعد کہا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ جو نظروں کی حفاظت کر لے گا اسے اللہ اپنا نور دکھا دے گا، جو چاہے کہ میں اللہ کے نور تک پہنچ جاؤں اور اللہ کا نور میرے اندر اتر جائے تو نظروں کے پردے بند کر دے، اللہ دل کے پردے اٹھا دے گا. تو ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں تاکہ ایک امانت جو ہمارے ہاتھوں میں پروان چڑھ رہی ہے یہ بھی اسی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ پروان چڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت آپ کے درجات بلند فرمائے گا. اور موقع موقع کی تربیت کی شکلیں آپ پر اللہ تعالی الہام فرمائے گا. تو اللہ سے مانگیں آپ کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہم سب کو اس ساری دین کی شکلوں میں محنتوں میں قبول فرمائے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر